ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقيت الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. درود بج محمد وعلى محمد. قال مومنین سے درخواست کروں گا کہ جمع ہو کر آگے آگے تشریف لے آئے. درود بھیج محمد و آل محمد پر. اعزائے گرامی، ان خمسہ مجالس اعضاء میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں ہمارا عنوان خدائے حسین بے زبان امام حسین علیہ السلام ہے، اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی خداوند عالم در حقیقت خدا کے وجود اور اس کی جستجو اور اس کی تلاش کے لیے انسان کی کوشش کو فطری قرار دیتے ہوئے انسانی فطرت کی اہمیت، اس کے تقاضے اور اس کی نیاز و ضرورت کی جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، کہ اے رسول، تم اپنا چہرہ، اپنی توجہ، اپنی سنجیدگی دین حنیف کی طرف قائم کر لو. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دین حنیف ہے کہ جس کی جانب توجہ کرنے کا حکم، جس کی جانب چہرہ کرنے کا حکم، جس کی جانب سنجیدگی اختیار کرنے کا حکم خداوند عالم اپنے رسول کو دے رہا ہے. اب اس دین کی نشانیوں کو خداوند عالم بیان فرما رہا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دیکھو یہ دین بھی فطری ہے، اور جو فطرت ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر تم انسانوں کی فطرت کو خلق کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، لیکن یہ جان لو کہ اللہ کی خلقت میں، اللہ کی صنعت میں کسی قسم کی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی حقیقی دین ہے، یہی قائم رہنے والا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، لوگوں کی اکثریت لا علم ہے، لوگوں کی اکثریت جہالت کے اندھیرے میں ہے، وہ نہیں جانتی کہ دین حنیف کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں. لہذا خداوند عالم نے اس آئے مجیدہ میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں در حقیقت انسانی فطرت کو اور دین حنیف کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا خداوند عالم نے اس دین حنیف کی جانب توجہ کو لازمی کر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کرو, جس کو کل ہم نے بیان کیا تھا, یہ توجہ صرف بدنی لحاظ سے توجہ نہیں ہے بلکہ یہ روح کی, دل کی اور انسانی جذبات و احساسات کی توجہ اور سنجیدگی ہے. ممکن ہے کوئی انسان کسی کے سامنے موجود ہو, وہ بدنی طور پر ممکن ہے موجود ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ روحی طور پر, قلبی طور پر, احساساتی طور پر, جذباتی طور پر وہ موجود ہو. تو دونوں توجہات کی ضرورت ہے, انسان کا چہرہ بھی اور انسان کی روح و دل بھی. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ کعبے کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھے. کیوں؟ کہ تمہارا بدن بھی, تمہاری ظاہری جہد بھی کعبے کی طرف ہو اور تمہارا دل بھی خدا کی جانب متوجہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اپنے چہرے کو دین حنیف کی جانب قائم کر لو, توجہ کر لو. دین حنیف, دین حنیف کیا ہے؟ فطری دین ہے, فطری مذہب ہے. اب کیا کہا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا لطف ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر انسان کی فطرت کو خلق کیا ہے. جتنے بھی موجودات ہیں, جمادات ہو, نباتات ہو, حیوانات ہو, انسان ہو, ان میں یہ افضلیت, یہ امتیاز, یہ وجہ افتخار صرف اور صرف انسان کو دیا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے یہ کہہ کر تمام مخلوقات میں امتیاز بخشا کہ تمہاری فطرت ہماری فطرت ہے, یعنی تمہاری پسند اور تمہاری توجہ در حقیقت ہماری جانب ہونی چاہیے. اسی وجہ سے خداوند عالم نے انسان کی فطرت کو اپنی فطرت قرار دے کر اسے تمام افضل الموجودات قرار دیا ہے. لہذا یہ انسان اشرف الموجودات کیوں ہے, اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کہ اللہ کی فطرت. اب یہ فطرت کیا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو میں جیسا جیسا دامن وسیع ہوتا جائے گا ہم فطرت اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے جائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کل ہم اپنے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر چکے کہ ہم نے یہ موضوع کیوں لیا ہے کہ خدا حسین بے زبان امام حسین, آخر وجہ کیا ہے؟ اس پہ کل گفتگو ہو چکی ہے کہ کیوں اس موضوع کی افادیت ہے, کیوں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. صرف تذکرے کے طور پر ایک سطر میں چاہتا ہوں اس کو آپ کی سماعت عالیہ تک منتقل کر دوں. دیکھیے, ہم ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت, شہادت, ان کے کارنامے, ان کے ایثار اور فداکاری کو یاد کرتے رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کس کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہی ہے, کس کے لیے کربلا سجا رہی ہے. ہم کربلا کے عرفانی پہلو سے, ہم کربلا کے معنوی پہلو سے, ہم کربلا کے روحانی پہلو سے غافل ہیں. اور حقیقت میں اس واقع کربلا کو جس چیز نے امر بنا دیا, تا ابد زندہ کر دیا, وہ کربلا کا الہی پہلو ہے, وہ کربلا کا روحانی پہلو ہے, وہ کربلا کا معنوی پہلو ہے. اگر خدا کا عنصر, اگر خدا کے لیے شہادت کا عنصر, اگر دین کی پاسداری کا عنصر, اگر شریعت محمدی کی پاسداری کا عنصر کربلا سے ہٹا دیا جائے تو دو گروہوں کی جنگ نظر آتی ہے. لیکن یہ خدا کے لیے جنگ تھی, یہ حق کے لیے جنگ تھی, یہ شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے جنگ تھی, یہ خدا کے اس روحانی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جنگ تھی کہ جس نے کربلا کو امر بنا دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے جب ابن زیاد نے لعنت اللہ علیہ نے جناب زینب سے دربارے اپنے دربار میں پوچھا کہ خدا نے تمہارے سے کیا سلوک کیا ہے, جناب زینب نے ہی فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا کا بہترین جمیل سلوک دیکھا ہے. اور جمیل در حقیقت دیکھیے, ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے, ایک باطنی خوبصورتی ہوتی ہے. ظاہری خوبصورتی کو حسن کہا جاتا ہے, اردو میں خوبصورت کہا جاتا ہے, اچھا کہا جاتا ہے. لیکن اگر باطنی خوبصورتی کو ڈیفائن کرنا ہو, باطنی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو, تو وہاں پہ جمیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, یعنی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں, جتنا کرم ہے, جتنا
لطف ہے، جتنا فضل ہے سب خوبصورت ہے، یعنی معنوی خوبصورتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اسی باطنی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جناز زینب فرما رہی ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خدا کا معنوی سلوک، روحانی سلوک، خوبصورت ترین سلوک دیکھا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ خوبصورتی جو باطن کی خوبصورتی ہے، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی ان ظاہری آنکھوں سے، اس کے لیے باطنی آنکھیں چاہیے، اس کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے. جس کے پاس بصیرت ہوگی، جس کے پاس نور بصیرت ہوگا، وہی یہ ان حقائق سے پردہ اٹھا سکتا ہے. وَإِلَّا کسی انسان میں یہ طاقت و قدرت نہیں ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھ کر باطن کو بتا دے. عزیزان گرامی، تو یہ کربلا کا وہ روحانی پہلو ہے جو ہم سے غافل ہے، جو ہم پر چھپا ہوا ہے، جو ہم پر آیا نہیں ہے، اور یہی وہ پہلو ہے کہ جس نے کربلا کو امر بنا دیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر تمہاری فطرت بنائی گئی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. ذالک الدین القیم، یہی دین استوار ہے، یہی دین حقیقی ہے، یہی دین مستحکم و محکم ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس فطری دین سے، اس فطری خدا سے غافل ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب خداوند عالم نے یہ فطرت انسان میں رکھی ہے، اور یہ اندرونی طور پر انسان کی ہدایت کا کام کرتی ہے. آپ گھر میں ہو تو یہ فطرت ہدایت کا کام کرے گی، آپ بازار میں ہو تو فطرت ہدایت کا کام کرے گی، آفس میں ہو، ادارے میں ہو، تو یہ فطرت اپنا کام کرے گی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں برائیوں کی تعلیم ہمیں کر دی. انا ہدین السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں. فالہمھا فجورھا و تقواھا، فجور اور تقوی دونوں تمہیں بتا دیے ہیں، دونوں تمہاری سرش میں موجود ہیں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ خداوند عالم نے کیوں برائی یا فجور کی تعلیم ہمارے نفس میں ڈالی ہے. شر، شرور، شیطان، ان کا کیا فلسفہ؟ بہرحال یہ چونکہ موضوع نہیں میرا، میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اس کا جواب ہے، مکتب اہل بیت نے اس کا جواب دیا ہے کہ آیا شیطان کی کیا ضرورت تھی؟ آیا یہ شرور، یہ باطنی خیالات، یہ گندے خیالات، یہ نفسانی خیالات، یہ نفسانی خواہشات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کیا یہ خدا کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال چونکہ دامن ہمارا اتنا وسیع نہیں کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں، ورنہ ہم اپنی بحث سے خارج ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ فطرت خداوند عالم نے دی، اور یہ فطرت انسان کو زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت کا کام کرتی ہے. انسان سو رہا ہے، انسان جاگ رہا ہے، انسان بستر پر ہے، انسان بازار میں ہے، انسان گھر میں ہے، انسان کسی بھی حال میں، یہ فطرت اس کے ساتھ ہے اور فطرت اسے ہدایت کر رہی ہے. اب یہ خدا کی تلاش اور خدا کی جستجو انسان کی فطرت میں موجود ہے. فطرت کیا ہے؟ فطر کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنے کو، کسی چیز کو کھولنے کو. اسی لیے افطار کہا جاتا ہے اس وقت کہ جب روزہ کھولا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا، افطار یعنی جب روزہ کھول دیا گیا. فطرت یعنی خداوند عالم نے انسان کو نیستی اور عدم کے پردے سے ظاہر کر کے وجود و ظہور عطا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا کہ انسان کو عدم سے ظہور اور وجود عطا کیا ہے. اب انسان میں یہ فطری طور پر خدا کی جانب رغبت موجود ہے. یہی وجہ ہے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا خدا کے بارے میں کہ خدا کہاں ہے، کیسا ہے، تو امام نے کہا کیا کبھی اتفاق ہوا ہے کہ تم کشتی میں سفر کر رہے ہو؟ کہا جی مولا. کہا کہ ایسا ہوا کہ طوفان میں کشتی گر گئی ہو اور کوئی امید نہ ہو بچنے کی، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی کرن، چھوٹی سی نور کی امید تمہارے روشن ہو کہ شاید میں بچ جاؤں، شاید کوئی منہ چل. اس نے کہا جی مولا ایسا ہی ہے. کہا کہ وہی خدا ہے، وہی احساس خدا ہے، وہی احساس خدا کا دیا ہوا ہے، کوئی ہستی ہے جو مجھے بچا لے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو انسان کی فطرت میں خداوند عالم نے یہ خدا کی جستجو رکھی ہے، تاکہ انسان فطری طور پر، اگر نبی نائب بھی ہوتے تو انسان کی فطرت اسے سوچنے پر، سمجھنے پر، تعقل پر، تدبر پر، تفکر پر مجبور کرتی ہے۔ اذن گرامی، امام حسین علیہ السلام کی دعا، دعائے عرفہ، جو ہماری ان خمسہ مجالس عزا کا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ خمسہ مجالس عزا صاحب کے سامنے ان گزارشات کو آپ کے اذہان عالیہ کے تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی معرکۃ الآرا دعا ہے۔ یہ تو امام تمام ائمہ کی تمام دعائیں معرکۃ الآرا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ دعا اچھی ہے، دعا اچھی نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، امام کی ساری دعائیں، اس لیے کہ یہ علم الہی کی روشنی میں زبان عصمت سے ادا ہو رہی ہے، اور انسان کی اس سے بڑا اور فخر کا کیا مقام ہوگا کہ زبان عصمت سے ادا ہونے والے نورانی جملے ہم گناہگاروں کی زبان پر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی، انسان جب کربلا جاتا ہے تو انسان کو یقین نہیں ہوتا مجھ جیسا گناہگار بھی امام کی سرزمین پہ آتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ کربلا آ کر یہ احساس کرو، ہمارے نورانی جملوں کو اپنی گناہگار زبان پہ لے آؤ تو یہی تمہارے فخر کے لیے کافی ہے۔ درود جی محمد وال محمد پر، کہ اہل بیت کی زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے ہماری زبان پر ہیں، ولی ہم میں اتنی طاقت و قدرت نہیں تھی کہ خداوند عالم کو اس اسلوب سے، اس روش سے، اس تجزیہ و ترکیب کے ساتھ خدا کو پکارے اپنے گناہوں کے ساتھ۔ یہ اہل بیت نے ہمیں درس دیا ہے۔ بہرحال، ان دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کل کر چکا ہوں، اور اہل بیت نے ان دعاؤں میں جو استغفار کی ہے، جو گناہوں سے توبہ طلب کی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، آنے والے وقتوں میں جیسا جیسا موقع ملتا رہے گا اس کو بیان کروں گا۔ جب امام معصوم ہے، امام گناہ نہیں کرتا، تو پھر امام نے استغفار کیوں طلب کی ہے؟ امام اپنے گناہوں کا اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کو دیکھا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو میرے پردے عصمت اور حیا کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اب مولا کائنات جیسی عظیم ہستی، اذن گرامی، بس اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں پہ سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح انسان کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح اس کی نیکیوں کے درجات ہوتے ہیں۔ بس اتنا کہہ کے گزر رہا ہوں، انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کی وضاحت کروں گا کہ اہل بیت اس معرفت کی منزل پر ہے کہ اپنی عبادات کو خدا کے سامنے عبادات نہیں سمجھتے، گناہ تصور کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے خدا ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اپنی ان عبادات کو گناہ تصور کر کے تجھ سے طلب استغفار کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ روزہ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ ایک میدان کا نام ہے جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، معرفت حاصل کی تھی، اسی لیے اس سرزمین کو عرفہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس دعا کا نام بھی دعائے عرفہ پڑ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو دعا تعلیم کی تھی، جو دعا پڑھی تھی، اور اس روز کے لیے، یعنی نو ذی الحج کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات مسلسل آیا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے وہ شقی ترین، بدبخت ترین انسان ہے۔ خدا کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے، خدا کی رحمت کا پیکج اتنا سستا ہوتا ہے رحمت کا، کہ خدا کہتا ہے اگر تم خدا کی دولت کو اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکو تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ جو خدا کی مغفرت کو اپنے لیے واجب نہ کر سکے، اور جو ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے تو پھر وہ روزے عرفہ کو درک کرے۔ روزے عرفہ دیکھے نہیں، درک کرے، درک کرے یعنی سمجھے اس کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کے فلسفے کو، کہ مجھے اس دن کیا کرنا ہے۔ درک کرنا، سمجھنا، اس کو ہضم کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور چیز ہے، اس روز زندہ رہنا، کھانا پینا یا دعا پڑھ لینا کوئی اور چیز ہے۔ اذن گرامی، یہ روزہ عرفہ ہے۔ اس روز امام حسین علیہ السلام نے جبل الرحمہ کے سائے میں کھڑے ہو کر، دامن میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی، ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے کی دعا امام نے کھڑے ہو کے پڑھی، اور اس میں امام نے بندگی کے آداب سکھائے ہمیں۔ امام کی دعا کا ایک مقصد ہمیں بندگی کے آداب تعلیم کرنا ہے، ایک طرف خدا سے راز و نیاز کرنا ہے اور ایک طرف بندگی کے آداب سکھانا ہے۔ دعا کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا کی حمد و ثنا سے الحمدللہ الذی لیس لقضائه ضعف۔ سب سے پہلی چیز جو زبان امام حسین علیہ السلام پر جاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا ہے، خدا کی تعریف و تمجید ہے، الحمدللہ الذی لیس لقضائه ضعف، اس کی قضا، اس کے حکم، اس کے مقدر کو دفع اور دور کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز امام حسین فرما رہا ہے کہ خدا نے دنیا کے بارے میں، تمہاری زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اسے دور کرنے والا، اسے مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر اس قضاء و قدر کے بارے میں جتنی مجال ہو سکے گی اسے عرض کریں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ قضاء و قدر کیا ہے، انسان اس قضاء و قدر کی روشنی میں کتنا اختیار رکھتا ہے، بہرحال یہ ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، لیکن ہمارے موضوع میں جتنا سما سکتا ہے ہم اس سے مدد لیتے ہوئے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے رہیں گے کہ خدا حسین بے زبان امام حسین۔ اب دیکھیے زبان عصمت سے، زبان امامت سے، زبان امام حسین علیہ السلام سے خدا کا تعارف، خدا کا تعارف۔ اب یہ جو ہم حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں، اب دیکھیے کس طرح امام حسین علیہ السلام اپنے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اگر ایک نقطہ رہ گیا تھا، آج چاہتا ہوں اس کی تکمیل کر دوں۔ یہی حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے جملے ہیں، ایسے نکات ہیں، تربیت پہلو ہیں کہ جو ہماری عملی زندگی سے مربوط ہیں، لیکن چونکہ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لہذا وہ تربیت پہلو عیاں نہیں ہوتے اور نہ ہماری تربیت ہوتی ہے اور نہ ہی ہم کما حق کو ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو کل میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں، اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلت الحسین اہل بیت و صحابہ، یہ قتلت کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دیکھیں کتنی گنجائش ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، میں کہوں مسجد تو آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آئے گا، ایک مسجد۔ میں کہوں مساجد تو یعنی عربی زبان میں مساجد کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو تین سے زیادہ مساجد، اور جب میں کہوں المساجد تو اس کا مطلب ہی کہ روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں سب کا معنی میں نے ایک اس ایک حرف میں جمع کر دیا، اس ایک لفظ میں جمع کر دیا۔ مسجد ایک مسجد، مساجد تین سے زیادہ مساجد، اور جب میں کہوں المساجد یعنی روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب کو ایک لفظ میں جمع کر دیا۔ کتنی وسعت ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین، یہ کیوں نہیں کہتے اللہم لعن قاتل امیر المؤمنین، یا اللہم لعن قاتل مثلا شمر کہ جس نے قتل کیا ہے امام حسین پہ، یہ قتلت کیوں کہتے ہیں؟ قتلت کی کیا فلسفہ ہے؟ عزیزین گرامی اگر قاتل کہہ دے تو صرف ایک شخص لعنت جائے گی، ایک شخص کو ملعون قرار دیا جائے گا کہ جس نے ظاہری طور پر تلوار چلائی ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں اللہم لعن قتلت امیر المومنین یا اللہم لعن قتلت الحسین اہل بیت و صحابہ، یعنی اے خدا جس نے تلوار چلائی اس پہ بھی لعنت، جس نے تلوار دی اس پہ بھی لعنت، جس نے تلوار کو سیکل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے امر کیا اس پہ بھی لعنت، جو لشکر لے کر آئے اس پہ بھی لعنت، جس نے زین لگائی اس پہ بھی لعنت، جس نے لگام کو تھاما اس پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر، اس ایک جملے میں پورے پورے لشکروں کو شامل کر دیا۔ یہ ہے عربی زبان کی وسعت، اور یہ ہے زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملوں کی نورانیت۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کہ اگر صرف قاتل کہتے ہیں کہ تو ایک شخص مارا جائے گا، ایک شخص پہ لعنت ہوگی، یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورا پڑھتے ہیں کہ خدا ان پہ لعنت کرے جنہوں نے لگاموں کو درست کیا، جنہوں نے زینوں کا آمادہ کیا گھوڑوں کی، جنہوں نے سمعت بذلک فرضیت بے، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد راضی ہو گئے خاموش، ان پہ بھی لعنت، ظلم کو دیکھ کر ظلم پر خاموش ہو جانے والے پر بھی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، تو زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں، جتنی تعریف متصور ہے انسان کے ذہن میں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ لیس لقضاء دافع، کہ جس کی قضاء و قدر کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے یہ ہے اپنے خدا کا تعارف، امام حسین اپنے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً کہا وَلَيْسَ لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، اور اس کی عطا کو روکنے والی اس چیز کوئی نہیں ہے، صحیح ہے کہ اس نے قضاء و قدر کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو معین کر دیا، محدود کر دیا، لیکن اس کے باوجود اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنے بذل، اپنے لطف، اپنے کرم کا دروازہ تم پہ کھولا رکھا ہے، کبھی بند نہیں۔ وَلَيْسَ لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، اور اس کی عطا کے لیے کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ اب اگر دنیا میں آنے کے بعد انسان خدا سے مانگے گا تو خدا عطا کرے گا، اور انسان اگر خدا سے نہیں مانگے گا تو خدا عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دو قسم کی نعمت ہے عزیزان گرامی، ایک وہ نعمت ہے کہ جو خدا نے بن مانگے، بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی درخواست کے ہمیں دے دی، والدین دے دیے، وجود دے دیا، زندگی دے دی، بدن دے دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اہل بیت سے وابستہ کر دیا، فرش و حسین سے محبت کرنے والا پیدا کر دیا، یہ بن مانگے دے دیا۔ لیکن خدا نے کہا لیکن کچھ نعمتیں ہیں کہ جب تک مانگو گے نہیں تو میں نہیں، محبت اہل بیت جب تک مانگو گے نہیں ملے گی، شفاعت اہل بیت جب تک اس کے تقاضے پورے کرو گے نہیں ملے گی، نورانی زندگی جب تک خدا سے مانگو گے نہیں ملے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چار صفات یہاں پر خداوند عالم کی بیان فرمائی ہیں، چار خوبصورتیاں امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، لیسا لے قضا ہی دافے، لیسا لے عطا ہی مانے، اس کی عطا میں کوئی چیز، اس کی عطا میں کوئی چیز مانے نہیں بن سکتی انسان اگر مانگنا چاہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان دروازہ کھٹکھٹائے گا تو دروازہ کھولے گا، انسان مانگے گا تو اسے عطا کیا جائے گا، انسان توجہ کرے گا، گڑ گڑائے گا تو خداوند عالم اسے عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز ولا تخفى علیہ الطلائع، جو چیزیں اس کائنات میں ظہور کر رہی ہیں سب اس پر واضح اور روشن ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ آنکھوں کے اشاروں کو، دل کی دھڑکنوں کو جان لیتا ہے۔ خدا ہماری نیتوں سے واقف ہے، اس لیے نیت کو نیت کیوں کہا جاتا ہے؟ نیت اصل میں نوا سے ہے، نوا اس بیج یا سیڈ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی درخت یا پودے کی نشو نما کا سبب بنتا ہے، یعنی اس درخت کا مصدر، یعنی اس درخت کا مرکز آغاز، وہ بذر، وہ بیج یا وہ سیڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی نشو نما کا آغاز کرتا ہے۔ انسان کے تمام اعمال اس کی نیت سے شروع ہوتے ہیں، انسان جو نیت کرتا ہے، در حقیقت اگر نیت اچھی ہوگی تو انسان کو جزا بھی اچھی ملے گی، انسان اگر خدا نخواستہ نیت بری ہے تو اس کو پھر اس نیت کے مقابلے میں اس کو جزا دی جائے گی۔ ایسے نہیں، ایک چھوٹی سی بحث ہے، یعنی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ علم اصول میں ایک بحث ہے کہ میرے سامنے ایک ظرف میں پانی رکھا ہے، مثال یوں عرض کروں، ایک ظرف میں میرے سامنے ایک سیال مادہ موجود ہے، اب مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، لیکن مجھے اپنے علم سے یقین ہو گیا، توجہ فرمائیے گا، کہ اس ظرف میں جو سیال مادہ موجود ہے، جو مائع شے موجود ہے، وہ شراب ہے، اور میں یقین ہونے کے باوجود اسے پی جاؤں کہ یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، یہ مسکر ہے، یہ نشہ آور ہے، خدا نے منع کیا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی انسان اسے پی جائے تو خدا کہے گا کہ کیونکہ تمہیں یقین تھا لہذا تمہیں اس یقین کا، اس علم کا، اس نیت کی سزا ملے گی، اگرچہ کہ وہ حقیقت میں پانی ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ فرمائے گا، اگرچہ حقیقت میں پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں اپنے علم کے نتیجے میں اس نتیجے پہنچا، یا کوئی شخص اپنے علم کے نتیجے میں اس نتیجے پہنچا کہ اس ظرف میں جو مایا موجود ہے وہ شراب ہے، وہ پی جائے، لیکن بعد میں پتا چلے وہ پانی نکلا، تو خدا کہے گا تم کو تمہاری نیت کی جزا ملے گی۔ اس لیے کہا وَلَا تَخْفَ عَلَيْهَا الطَّلَائِعُ، یعنی جو چیزیں ظہور کر رہی ہیں، خواہ تمہارے اعمال سے ہو، تمہارے افعال سے ہو، تمہارے آنکھوں کے اشارے سے ہو، یا دل کی دھڑکن ہو، توجہ ہو، عزیزان گرامی، تو خدا اس سے آگاہ ہے۔ یہ امام حسین کے کلام کی خوبصورتی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر کسی ظرف میں شراب رکھا ہے لیکن کوئی انسان یقین کر لے, یقین آ جائے اسے علم کی روشنی میں کہ جناب یہ پانی ہے, اسے پی جائے, بعد میں پتہ چلی شراب تھی, تو خدا کہے گا تمہاری پکڑ نہیں ہے, تمہارا مؤاخذہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے علم کی روشنی میں یقین کیا تھا کہ یہ پانی ہے, اس کا پینا جائز, تم نے پیا تھا. تو انسان کو اس کی نیت کی سزا ملے گی, نیت کا ثواب ملے گا. بہرحال یہ علم کیا ہے؟ علم صرف جاننا نہیں ہے, علم صرف انفارمیشن نہیں ہے. علم قرآن کی نگاہ میں اہل بیت کی ڈکشنری میں کچھ اور معنی رکھتا ہے. بہرحال یہ چونکہ موضوع نہیں ہے, میں اس میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا. درود دیجیے محمد وعلی محمد. کہ پہلی صفت یہ بیان کی امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدا کی کہ لیسا لے قضا ہی دافع, اس کی قضا کو روکنے والا کوئی نہیں. جب وہ حتمی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی قضا کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر کہا وَلَيْسَ لِعَطَائِهِ مَعْنِ, اس کی عطا کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی انسان کی جرات, انسان کی جسارت, انسان کی گستاخی بھی بعض اوقات خدا کی عطا کو نہیں روکتی. خدا نعمتیں دیتا رہتا ہے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو امام کے جملے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو موضوع ہے ہمارا کہ خدا حسین میں زبان امام حسین, کہ دیکھیں حسین کا خدا کتنا خوبصورت ہے کہ جس کے لیے حسین جیسی ہستی اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے, اپنے آپ کو نثار کر رہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تیسرا یہ تیسرا اصول یہ دیا وَتَخْفَ عَلَيْهِ الطَّلَائِعُ, دنیا میں جو چیز بھی ظہور کر رہی ہے تمہارے اعضاء و جوارے سے ہو, آنکھوں سے ہو, آنکھ کے اشارے سے ہو. یہی وجہ ہے کہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی کہ کسی کو کالا کہہ دیا, کسی کو چھوٹا کہہ دیا, کسی کو موٹا کہہ دیا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو عیب اس میں موجود ہے اس کو بیان کرنے کا نام غیبت ہے. توجہ فرمائیے گا, جو عیب کسی موجود ہے, کوئی نکما ہے, سست ہے, آپ کہتے ہیں فلاں صاحب تو بہت ہی سست ہے, یہ غیبت ہے. اس کی غیبت کا کم ترین عذاب یہ ہے خداوند عالم روز قیامت جس کی غیبت کی گئی ہے اور جس نے غیبت کی ہے, جس نے غیبت کی ہے اس کی تمام اچھائیوں کو اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ جس کی غیبت کی گئی ہے. اور غیبت کیا ہے؟ جو عیب کسی میں موجود ہے اس کو بیان کرنا. یہ عیب بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے, بعض اوقات اشاروں سے, ہاتھ کے اشارے یا آنکھ کے اشارے سے ہوتا ہے. رسول اکرم تشریف فرما تھے, ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس ہی چلی گئی تو حضرت عائشہ نے ہاتھ سے اشارے سے کہا, وہ چھوٹے قد کی تھی, رسول نے غیب تھی, تم نے غیبت کی ہے اس کی, آیا عائشہ کیوں؟ اس لیے تم نے اس کو, اس عیب کو, اس نقص کو بیان کیا ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, صرف اشارہ, یہ چھوٹی سی بات ہے. اب کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو امام حسین کا نام لیتے ہیں فرش ادا پہ آتے ہیں, کتنی آسانی سے مومنین کا دل دکھا دیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فرش ازا در حقیقت ہمیں متحد کرنے کے لیے ہے, یہ مجلسیں ہمیں متفرق کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلے کوئی مومن نظر آ جائے, اچھا جناب یہ تو فلاں گروپ کے ہیں, فلاں پارٹی کے ہیں, یہ فلاں صاحب کے ساتھ رہتے ہیں, اچھا جناب ان کے رواسم مراسم یہ ہیں, ان کے روابط یہ ہیں, ان کے تعلقات یہ ہیں. اب وہیں سے تلخی آ گئی زباں میں, چہرے میں, آنکھوں میں, ازن گرم بھی غیبت میں شمار ہوگا. تحقیر مومن, تحقیر مومن حرام ہے. مومن کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی, کعبے سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کی روشنی میں ہم نے کہاں تک اپنی زندگی کی اصلاح کی, ہم نے کہاں تک اپنی زندگی کو سوارا. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. چوتھا نقطہ جو امام حسین نے اپنے خدا کے بارے میں بیان کیا کہ دیکھو میرا خدا کیسا ہے, دیکھو میرا رب کیسا ہے, دیکھو میرا معبود کیسا ہے. فرماتے ہیں جب تین صفات بیان کر دی, وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَاعِ, فرماتے ہیں جو چیز اسے ودیعت کرتے ہو, جو چیز اسے امانت دیتے ہو, جو اعمال تم اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دے کر خدا کے پاس بھیج رہے ہو, وہ خدا کے پاس ضائع نہیں ہوتے. اللہ اکبر. نہ اس کی قضا کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی عطا کو کوئی روکنے والا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی تمہارے اعمال سے ظہور پذیر ہوتا ہے سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ تم اعمال اپنے خدا کے پاس بھیج رہے ہو وہ خدا کے پاس ضائع نہیں ہوتے، خدا امانت دار ہے، تمہارے ان اعمال کو رکھے گا اور جب تم لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بہترین صورت میں تمہیں عطا کرے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد، حق تو یہ ہے کہ اس دعا کا کلمہ کلمہ، حرف حرف، لفظ لفظ بیان کیا جائے کہ اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں کتنی نورانیت پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن چونکہ معمولاً ان موضوعات گفتگو نہیں ہوتی، علمی گفتگو ہوتی ہے، لہذا یہ لوگوں کی بوریت کا سبب بھی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خشک بھی ہوتا ہے اتنی خوش گفتگو سننا۔ اب یہ عشرہ اولی تو ہے نہیں کہ جناب ایک جوش و جذبہ پایا جاتا ہے دس محرم الحرام تک، جس میں فضائل اہل بیت بھی ہوتے ہیں، عزیزان گرامی مصائب اہل بیت بھی ہوتے ہیں، حالات حاضرہ پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، بہرحال جتنا موقع ملے گا ہم فضائل اہل بیت کو بیان کریں گے، اور یہی حقیقی فضائل اہل بیت ہیں۔ صرف تلوار چلانا اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، وہ بھی فضیلت ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، کہ ضربت علی ایک دن جب چلی علی کی تلوار تو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی، یہ بھی علی کی فضیلت ہے، اور اولاد علی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ان نورانی کلمات سے ہماری تربیت کا انتظام کیا۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد کا۔ یہ اہل بیت کے فضائل، ان کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان اہل بیت کے فضائل سے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں بارہا کہتا ہوں اہل بیت کی دو قسم کے فضائل ہیں، دو قسم کی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت وہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی ثانی و شریک نہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، من جانب اللہ ہیں، عصمت کے مالک ہیں، معصوم ہیں، یہ تمام وہ فضیلتیں ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اہل بیت کے سوا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہیں ان سب میں ہمیں اہل بیت کی تأسی اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ شیعہ جو ہمیں کہا جاتا ہے، شیعہ علی، شیعہ کس سے ہے؟ تشیع سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تشیع جنازہ، تشیع جنازہ یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اب اگر جنازہ سیدھے ہاتھ میں جائے گا تو آپ بھی سیدھے ہاتھ میں جائیں گے، جنازہ اگر مثال کے طور پر وادی حسین قبرستان جائے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا جنازہ وادی حسین جائے آپ جو ہے مثال کے طور کسی اور قبرستان جائے۔ تشیع جنازہ جنازے کے ساتھ ساتھ قدم و قدم چلنا، شیعہ یعنی علی کے نقش قدم پہ چلنے والا، علی کی سیرت پہ چلنے والا۔ اور خود مولا کائنات کہتے ہیں تم میری سیرت پہ نہیں چل سکتے، تم میں وہ طاقت و قدرت نہیں ہے، عینونی بالورع، لیکن کم سے کم تقوی کے ذریعے سے کچھ تو میری مدد کرو، کچھ تو سملرٹی پائی جائے، کچھ تو مشابہت پائی جائے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، اسی امام رضا کی سوسائٹی میں پردگی کا یہ عالم ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے شیعہ ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں؟ ہماری اسی سوسائٹی میں جب کسی کیا مثال کے طور پر برتھ ڈے کی تقریب منعقد ہوتی ہے تو گانے چلائے جاتے ہیں، شادی کی تقریب رونما ہوتی ہے تو گانوں کے بغیر ہماری شادی کے تصور نہیں ہے، خوشی کے تصور نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر جب نو ربیع الاول کو خوشی منائی جاتی ہے اہل بیت کی خوشی، وہ تو اپنی خوشی تھی، کہیں گے جناب ہماری خوشی آپ کو کیا ضرورت ہے، چلے ٹھیک ہے وہ آپ کی خوشی، بہرحال لیکن ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہمیں ان چیزوں پر یہ توجہ کرنی، یہ سوسائٹی کے اراکین کے منتظمین کا کام ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے وہ گناہ کام کرے، لیکن جب وہی گناہ برسر عام آ کر علل اعلان کیا جائے تو وہاں پہ حق نہیں ہو سے کہ جناب مثال کے طور پر کوئی گانا سننا چاہتا ہے، کوئی بری بات سننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ سننا چاہے اپنے کان میں سنے، پورے محلے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منتظمین کا کام ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لے کہ گناہ تشیع فاحشہ نہ ہو، برائیوں کو نہ پھیلایا جائے مومنین میں، امام رضا کی سوسائٹی میں بے پردگی کے یہ عالم، گناہوں کا یہ عالم، عزیزان گرامی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اسی طرح ممبر سے ایسا میسج نہیں دینا چاہیے جس سے قوم متفرق و تفرقہ پڑے، علی اللہیت، شہادت ثالثہ، یہ اس قسم کی باتیں جو آج کل ہو رہی ہیں کثرت عام سے، یا عبادات کو بازیچہ اسفال بنا رکھا ہے عزیزان نگرامی کہ جناب ہماری مرضی ہم قائم کریں گے جو عبادت ہوگی، نہیں، ہر عبادت کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کی شرائط کے ساتھ جب علماء نے کہہ دیا تو پھر ضرورت نہیں ہے نماز جمعہ کو قائم کرنے کی، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اور شریعت کو بازیچہ اطفال نہیں بنایا جا سکتا، حضرت گرامی نہ یہ مثال کے طور پر پھول گروپ یا مثلا ستاروں گروپ کی بات ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں مل بیٹھ کر علماء سے، جن علماء نے پہلے بھی متفقہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ حسینیت، یہ دین، یہ شریعت، یہ دین، یہ عزداری، یہ سب ہماری میراث ہے، یہ اجتماعی میراث ہے، اور اس سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ حسینیت یہی سکھاتی ہے کہ آپس متحد ہو کر، منسجم ہو کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس شریعت کی، اس حسینیت کی حفاظت کرو۔ اور کل میں نے یہ جملہ کہا تھا، حسینیت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں، حسینیت نبوت اور رسالت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں، حسینیت شریعت کے تحفظ کا اور رسالت کے تسلسل کا نام ہے۔ جو کچھ شریعت کہتی ہے وہ حسینیت کہتی ہے، اور جو کچھ حسینیت کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے۔ لیکن اگر جہاں تضاد نظر آئے وہاں سمجھ جائیے، جہاں پر تضاد والی عبادات نظر آئے وہاں سمجھ جائیے کہ منمانی شامل ہے، انا شامل ہے، نفسانی شامل ہے، خدا شامل نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ ولا تضیع عنده البدائع، امام حسین فرما رہے ہیں کہ جو نیک اعمال تم خدا کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو وہ خدا کے محفوظ ہیں۔ مومنین کا احترام، اسی لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ مومنین کا احترام، کہ جو ہم غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں گروپ کا ہے، وہ فلاں گروپ کا ہے، ذہنی گرامی میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک گروپ آتا ہے خدمت کرتا ہے مومنی کی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا گروپ آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدمت وہ بھی کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن میں چلے جائیے، لیکن اپوزیشن جائز اپوزیشن ہو۔ اگر مثال کے طور پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، خلاف بہبود کام ہو رہا ہے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے اچھے طریقے سے، فورم میں بیٹھ کر پیار محبت سے، ہماری سوسائٹی ہے، ہماری خدمت کے لیے لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، چونکہ منمانی آ جاتی ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، تو وہاں پر خدا کے لیے کام نہیں ہوتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیتوں سے، خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں۔ لہذا سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ مجلسوں سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، آیا ہم تفرقے کا پیغام دے رہے ہیں یا اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور مجھے اس چیز میں کوئی بات نہیں ہوتی، اس میں چیز کوئی ڈر نہیں ہے مجھے کہ کل صاحب میری مجلس میں آئیں گے نہیں آئیں گے، مجھے منع کر دیں گے نہیں کریں گے، جو حق بات ہوگی میں کہوں گا۔ میں نے عید کے خطبے میں بھی یہی بات کی تھی کہ جناب مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ تیسری جماعت ہوگی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی بڑی سوسائٹی میں تیسری جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے، آخر کہ تین جماعتیں ہوں، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی سوسائٹی میں، مومن آ سکتے ہیں، جگہ بھی ہے، باہر بھی صفیں لگ سکتی ہیں، سڑکیں بھی صفیں لگ سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں۔ لہذا ان مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے، دوریاں پیدا ہو رہی، دل دور ہو رہے ہیں، فاصلے ایجاد ہو رہے ہیں، خلیج بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا چاہیے سوسائٹی کے بزرگ حضرات، علماء حضرات یہاں پہ موجود ہیں، سب کو بٹھائیں، علماء کو بٹھائیں، بزرگ شخصیات یہاں موجود ہیں، سب کو بٹھائیں، پیار محبت سے مسائل حل کریں۔ لہذا یہ حسینیت ہمیں یہ پیغام دی، امام حسین یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو، جس خدا کا تم ذکر کر رہے ہو، چاہے وہ فرش عزا پر آ کر ہو، چاہے وہ مسجد میں جا کر ہو، یہ خدا کی بارگاہ ہمیں محفوظ ہے، خدا امانت دار ہے۔ ولا تضیع عنده البدائع، کہ جو ودیت کر رہے ہو، جو امانت دے رہے ہو، جو کچھ بھیج رہے ہو، خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک عجیب خدا کی نعمت، ایک عجیب نعمت خدا کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، عجیب نعمت خدا ہے، ہم شاید اس زمانے میں ہم اس کو اتنا فیل نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ موضوعات ڈسکس نہیں ہوتے، خشک ہوتے، لہذا کوئی نہ مومنین میں کوئی جذبہ ہوتا ہے خود سے درود بھیج دے، نہ کوئی نعرہ لگتا ہے، پہلے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ نعرے لگائیں، لیکن ان مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اہل بیت نے دعاؤں کی صورت میں یہ گرانبہ خزانے ہمیں عطا کیے ہیں، کاش 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 کہ ان پہ گفتگو ہوتی۔ ازان گرامی، وہ دوسری نعمت جس کا امام حسین علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خداوندا تو نے مجھے زمانے ماضی میں ظہور نہیں بخشا، تو نے مجھے قرون خالیہ میں پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے زمانے کفر میں آئمت الکفر کا لفظ استعمال کیا ہے امام نے، کہ اس زمانے میں جب ظالم، جابر، طاغوت، ستمگر، جائر، ظلم کرنے والے افرادوں کی حکومت تھی، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، تو نے کب مجھے ظہور بخشا؟ تو پاکیزہ سلبوں میں سے مجھے گزارتا رہا، پاکیزہ ارحام میں سے ایک کے بعد ایک دوسرے میں میرا نور منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تو نے اس وقت مجھے دنیا میں بھیجا کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عبارت میں پڑھوں تاکہ اس کا لطف آئے، اور امام کی عبارت پڑھنے کا ثواب ہے، امام کی عبارت کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہم انی ارغب الیکا، اے خدا میں تیرے طرف رغبت رکھتا ہوں، میں تیرا شوق رکھتا ہوں، میں طرف بڑھتا ہوں، واشہد بالربوبیت لکا، اور میں تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، مقرن بانک ربی، کہ تو میرا رب ہے، والیک مردی، اور میری واپسی تیری طرف ہے، ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، جب میں کچھ نہیں تھا تو تو نے میری اپنی نعمت کا نعمت مجھ پہ شروع کی، وہ خلقتنی من التراب، اور تراب سے مجھے پیدا کیا، ثم اسکنتنی للاسلاب، اور سلبوں میں مجھے منتقل کرتا رہا، آمنا لریب المنون واختلاف الدهور والسنین، اے خدا زمانوں کی پلیدگی، نجاست، کوئی چیز میرے قریب نہیں آ سکی، فلم اذل ضائنا من صلب لا رحم في تقادم الايام الماضيه والقرون الخاليه، لم تخرجني لرافتك بي ولطفك لي واحسانك علي، تین چیزیں امام نے زمانے اسلام میں اپنے تولد کی پیدائش کو تین چیزوں کے ساتھ امام نے بیان فرمایا ہے، لم تخرجنی، تو نے مجھے زمانے ماضی میں پیدا نہیں کیا، لرافت کبھی، جو تیری رحمت و رافت میرے ساتھ ہے، اور لطف علی، تیرا لطف و کرم میرے ساتھ ہے، واحسان کے علی، تیرا احسان میرے اوپر ہے، فی دولت آئمت الکفر الذین نقضوا عهدک، ان آئمہ کفر کے دور میں کہ جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا، وہ کذبوا رسولک، تیرے رسولوں کی تکذیب کی، لیکنک اخرجتنی، لیکن تو نے مجھے اس زمانے میں وجود بخشا حسین کو، للذی سبق لی من الہدا، کہ جب تو نے ہدایت کا سورج میرے لیے روشن کر دیا تھا، وہ یسرتنی فیہ انشاتنی، کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام اسلام کی عظمت کو، شریعت کو، دین کو، اور اس کی نعمت کی جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہے ہیں، کہ دیکھو دین کتنی بڑی نعمت ہے، کہ حسین افتخار کر رہا ہے کہ خداوندہ تو نے مجھے احسان، لطف اور رحمت کے ساتھ اس دور میں پیدا کی جو تیرے دین تھا، جو تیرے دین کا زمانہ تھا، جو تیرے رسول کا زمانہ تھا، جب تیری رسول کا آخری رسول آ چکا تھا، تیری نشانیاں، تیری تمام آیتیں واضح ہو گئی تھیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولادت کا ذکر کر کے فخر کیا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ ہمیں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، خداوند عالم نے ہمیں ایک اہل بیت سے وابستہ گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنی ماؤں بہنوں کا کہ جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہماری ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنی گودوں میں ہماری پرورش کی، یا حسین کہہ کر مجالس میں لے کے گئی ہیں جب ہم چھوٹے تھے۔ یہ والدین کا احسان کبھی انسان ادا نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے تربیت کیا۔ زین گرامی، خدا حسین بے زبان امام حسین، کہ دیکھیے امام حسین اپنے خدا کی کن کن صفات کو، کن کن نشانیوں کو، کن کن لطف و کرم کو بیان فرما رہے ہیں۔ بس میرا وقت تمام ہوا، گفتگو کو یہیں روکتا ہوں۔ زین گرامی، یہ دعاؤں میں اہل بیت نے گرا بہا خزانے چھوڑے ہیں ہمارے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کہ دیکھیں کہ اہل بیت کس طرح خدا کی بندگی کر رہے ہیں، تو ہم بھی خدا کی اسی طرح بندگی کریں۔ بس اہل بیت نے دعاؤں کے ساتھ خدا کی بندگی کی، جب فضیلتیں نازل ہوتی رہیں جب خدا کی بندگی کی، جب مصائب نازل ہوتے رہے جب بھی خدا کی بندگی کی، گھر میں ہیں تو جب بھی خدا کی بندگی کی، جب میدان میں گئے جب بھی خدا کی بندگی کی، تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، جلتے ہوئے خیموں کے درمیان اہل بیت نے بتایا کہ خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے بہن زینب، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، جناب زہرا حضرت علی علیہ السلام تو وصیت کرتی ہیں علی مجھے جس رات دفن کیے جائے اس رات تلاوت قرآن سے محروم نہ کرنا، اللہ اکبر، یہ جناب زہرا کے جملے معمولی جملے نہیں ہیں، اے علی مجھے رات کی عبادت میں فراموش نہ کرنا، اے بہن زینب مجھے اپنی صلاۃ اللیل میں نماز شب میں فراموش نہ کرنا، یہ بندگی کے آداب سکھا رہے ہیں حسین، بس اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ زنجیروں میں رہ کر بھی بندگی ہوتی ہے، قید خانوں میں رہ کر بھی بندگی ہوتی ہے، قید سلاسل میں ہو تو بندگی ہوتی ہے، اور یہ بندگی اہل بیت کر کے دکھائیں گے۔ بس عزاداروں 11 محرم کو ایک قافلہ چلا، ایک ایک کر کے جناب زینب نے سب کو سوار کیا، اور آخر میں جب جناب زینب تنہا رہ گئی تو ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا بھائی عباس آؤ دیکھو بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ شاید بی بی کو وہ وقت یاد آیا ہو جب مدینے سے کارواں چلا تھا کہ جناب قناتوں کا انتظام تھا، پردے کا انتظام تھا، امام تشریف فرما تھے، مگر ایک دفعہ ایک شخص آ کے کہتا ہے، ایک نوجوان آ کے کہتا ہے بنی ہاشم کا، ایک دفعہ امام کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عباس چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ثانیہ زہرا بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے۔ بس عزیزو اس شان سے زینب کو سوار کیا تھا، آج زینب کو 11 محرم کو وہ دن یاد آ رہا ہے، ارے بھیا عباس کی شان سے بہنا کو سوار کیا تھا، بیٹا علی اکبر آؤ پھوپھی کو سوار کرو۔ بس عزادارو یہ قافلہ چلا ہے اہل بیت کا کوفے کی جانب، یہ اہل بیت ہے جو ہمیں رمز بندگی، انداز بندگی، اسلوب بندگی، عبادات بندگی سکھا رہے ہیں۔ بس عزیزو بس ایک دفعہ یہ قافلہ رکا تو وہاں پر ایک گھر میں ایک مومنہ رہتی تھی، اس کا نام شیری تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے مولا کی آزاد کردہ کنیز ہے، جس نے کہا تھا مولا آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں لیکن میری شفاعت کیجیے گا روز قیامت، اور مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر ضرور آئے۔ مولا نے کہا ہے شیری ہم یقیناً تمہارے گھر آئیں گے، انشاءاللہ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اب یہ شیری اپنے وطن چلی گئی۔ عزیزو یہ قافلہ جب شیری کے گھر پہنچا، اب اس شیری کو نہیں معلوم یہ قافلہ کس کا ہے، قافلہ آ کے رکا، اس نے کہا ان قیدیوں کو میرے گھر میں بھیج دو۔ اب یہ تمام قیدی تمام مخدرات عصمت و طہارت شیری کے گھر میں آ گئی۔ اب جب رات ہو گئی شیری تنہا لیٹ گئی، ایک دفعہ کسی کے رونے کی آواز آئی، ہائے حسین ہائے مظلوم حسین۔ ایک دفعہ شیری چونک گئی، نیند سے بیدار ہوئی، یہ تو میرے آقا کا نام ہے، یہ تو میرے مولا کا نام ہے، یہ تو میرے سرور کا نام ہے۔ کہا کہ بی بی اس نام سے نہ پکارو، اس نام سے بڑی یادیں وابستہ ہے شیری کی، ارے کسی اور نام سے پکار لو، اس کا کوئی بھائی ہوگا ارے اس کے نام سے پکار لو۔ اب کسی نے کہا ہائے عباس، ہائے سقائے سکینہ، ہائے سقائے سکینہ۔ ایک دفعہ شیری نے جب عباس کا نام سنا، کہا بی بی اس نام کو اپنی دوا بنا لے کے آؤ، ارے میرا دل پھٹا جاتا ہے، یہ میرے آقا کا نام ہے، تم کسی اور نام سے پکار لو۔ بس دادارو کسی نے کہا ہائے علی اکبر، ارے شیری نے یہ نام سنا، کہا کہ بی بی ارے یہ نام مطلب قیامت ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی۔ کہا کہ تو میرے آقا زادے کا نام ہے، میرے شہزادے کا نام ہے، کسی اور نام سے لو۔ کسی نے کہا ہائے قاسم، اب ایک ایک کا نام لے رہے ہیں اہل بیت۔ اب شیری کہہ رہی ہے یہ نام نہ لو۔ ایک دفعہ شیری جناب زینب کے پاس ہو جی، اے بی بی ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے حسین، یہ عباس کس کا واسطہ دے رہی ہو؟ کہا کہ شیری ارے پہچانا نہیں، انقلاب زمانہ دیکھو، شہزادیا قید میں تمہارے سامنے، بالوں کو اٹھایا، ارے شیری میں زینب ہوں، یہ میرا بھائی حسین کا سر ہے۔ اب جو شیری نے دیکھا اپنے آقا کے سر کو گود میں لیا، نتام کا انتظام۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندہ ہماری سزداری کو قبول فرما، ہمیں سزداری سے متحد ہونے کی توفیق عطا فرما.